الله الرحمن الرحيم. صدر گرامی قدر و عزیزان ملت، سلام و رحمت. کاروان انسانیت کی داستان بھی عجیب و غریب ہے، اس میں لاکھوں انسان روزانہ کہیں گم ہو جاتے ہیں اور لاکھوں نئے افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے. افراد کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ پہلے دن سے جاری ہے اور آخری دن تک جاری رہے گا. ان آنے جانے والوں کی گمنامی کا یہ عالم ہے کہ ان کی داستان حیات تو ایک طرف، زمانے کی ریگ رواں پر ان کے نقوش قدم تک بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن اسی گمنام ہجوم اور بے نام و نشان انبوہ میں کبھی کبھار ایسے افراد بھی آ جاتے ہیں جو زندہ و پائندہ روشنی کے میناروں کی طرح چمکتے اور کاروان انسانیت کے لیے نشانات راہ اور سراغ منزل بنتے ہیں. تاریخ انسانیت در حقیقت انہی قندیلوں کی تابندہ شعاؤں سے عبارت ہے. اسی قسم کے افراد تعمیر انسانیت کے معمار اور تحسین کائنات کے نقش گر ہوتے ہیں. یہی وہ سیرت ساز اقوام و ملل ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ فطرت کے مقاصد کے عیار، ان کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان. انہی زندہ جوید ہستیوں میں اس مرد خدا آگاہ اور خود مست کا شمار ہوتا ہے جس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں. وہ یگانہ روزگار کہ جس نے خود اپنے متعلق یہ کہا تھا کہ عمر ہا در کعبہ او بت خانہ می نالد حیات، زندگی ایک زمانے تک کعبے اور بت خانے میں مصروف آہو فغاں رہتی ہے، تب کہیں جا کر تاز بزم عشق یک دانائے راز آئے بروں. صدف زمانہ ہزاروں سال تغیرات حوادث کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی ہے، تب جا کر کہیں اس قسم کے گوہر یک دانہ کی نمود ہوتی ہے. عزیزان من، مشرق نے علامہ مشرق کو، علامہ اقبال کو ایک شاعر کی حیثیت سے پہچانا، اسی لیے اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ شاعر مشرق کہا گیا. مغرب میں اس کا تعارف ایک فلاسفر کی حیثیت سے ہوا اور انہوں نے فلاسفرز کی سب میں اس کو بڑا اونچا مقام دیا. اس میں شبہ نہیں کہ علامہ اقبال شاعر کی حیثیت سے بھی بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں اور فلاسفرز کی دنیا میں بھی ان کی تابانیاں بڑی ہی درخشندہ ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کا صحیح مقام کچھ اور ہے، اور وہ مقام ہے پیغمبر قرآن ہونے کا. پیغمبر نہیں، پیغمبر، یعنی قرآن کا نقیب، قرآن کا مبلغ. میرے دل میں حضرت علامہ کی عظمت و عقیدت اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے جو کچھ سمجھا قرآن سے سمجھا، جو کچھ سمجھایا قرآن کریم سے سمجھایا. خدا کی یہ کتاب عظیم ہمارے ہاں صدیوں سے مقدس لغا غلافوں میں لپٹی چلی آ رہی تھی. اقبال نے اسے ان غلافوں سے نکالا اور اس کے پیغام حیات بخش کو اس انداز سے عام کیا کہ اس کے غلغلوں سے فضا گونج اٹھی. اس نے سب سے پہلے ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑا اور کہا کہ منزل و مقصود قرآن دیگر است اور رسم و آئین مسلمان دیگر است. اس نے کہا کہ کس قدر مقام تاسف ہے جب ہم تاریخ کی اس المناک حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ بندہ مومن ذ قرآن بر نہ خرد در ایاغ او نہ میں دیدم نہ درد. مومن کی کیفیت آج یہ ہے کہ نام تو رکھاتا ہے یہ مسلمان لیکن قرآن سے اس نے کوئی بھی حصہ نہیں پایا. اس کے پیالے میں شراب تو ایک رہی, اس کا تجربہ بھی باقی نہیں رہا ہوا. خود تلسم قیصر و کسرا شکست. کہا کس قدر تعجب انگیز ہے یہ حقیقت کہ اس قوم نے آ کر قیصر اور کسرا کی ملوکیت کے تختوں کو الٹ کے رکھ دیا اور اس کے بعد خود سر تخت ملوکیت نشست اور اس کے بعد خود ہی ملوکیت قائم کر لی اور اس کے تختوں کے اوپر آپ بیٹھ گئی. اس نے اس انقلاب آفری ضابطۂ حیات کا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ 30 قرآن. قرآن کیا ہے؟ خواجہ پیغام مرگ, ہر سرمایہ دار کے لیے موت کا پیغام, دستگیر بندہ بے ساز و برگ, بے کس و ناتواں انسانوں کا ہاتھ پکڑنے والا. وہ قرآن جس کے متعلق اس نے کہا کہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے, نئے کوئی فغفور و خاکان, نئے فقیر رہنشین, اور کہتا ہے دولت کو ہر آسودگی سے پاک و صاف, منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین, اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. کتنا بڑا عظیم انقلاب لانے والی یہ کتاب. اس نے کہا کہ آج غلافوں میں لکھتی پڑی ہے. اس نے کہا کہ قرآن نے آ کے ملوکیت اور سرمایہ داری کے نظام کو ہی نہیں الٹا بلکہ وہ نظام کے جس کے بل بوتے پر ملوکیت اور نظام سرمایہ داری دونوں پنپتے ہیں اس کو بھی جڑ سے اکھیڑ دیا اور وہ ہے مذہبی پیشوائیت کا نظام. اسی لیے اس نے کہا کہ نقش قرآن تا دری عالم نشست, نقش ہائے کاہنوں پاپا شکست. قرآن کا نقش جب اس دنیا میں ثبت ہوا ہے تو پھر یہ کاہن اور پاپا, یہ مذہبی پیشوائیت, یہ پریسٹ, یہ سارے کے سارے صفائے ہستی سے مٹ گئے. اور اس نے کہا کہ آج بھی قرآن کا پیغام یہ ہے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں کر دے, خدا اور بندے کے درمیان یہ حاجب اور دربان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اور اس نے کہا کہ ان خود ساختہ خداوندوں کی حالت یہ ہے کہ حق را بسجود سنما را بطواف, خدا کے ہاں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی فریب دے کے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتے ہیں تو بتوں کے دائر اور مندروں میں جا کے ان کا بھی طواف کرتے ہیں. جن کی یہ کیفیت ہے اس لیے بہتر ہے چراغ حرم و غائب بجا دو تاکہ خدا کے قندیل کی روشنی سے یہ دنیا منور ہو. اقبال نے قرآن کریم کا اس طرح تعارف کرایا اور اگر آپ اس نگاہ سے ان کے کلام کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگی کا مشن ہی یہی تھا کہ اس گم گشتہ شمع قرآنی کو پھر سے وجہ تابانی محفل انسانیت بنا دیا جائے. سارا پیغام, سارا کلام اقبال کا اسی ایک نقطے کی تفسیر ہے. ظاہر ہے کہ پھر اس کے قیام کے متعدد گوشے ہوں گے جس طرح انسانی زندگی کے متنوع گوشے ہوتے ہیں. میرے لیے یہ تو مشکل ہے کہ میں ایک نشست میں اس تمام و کمال پورے کے پورے پیغام کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اس میں سے کسی ایک گوشے کو ہی ایک نشست میں سامنے لایا جا سکتا ہے, اور آج کے اس نشست کے لیے میں نے ان گوشوں میں سے ایسے گوشے کا انتخاب کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے تابع سب سے زیادہ بنیادی, سب سے زیادہ اہم سوچنے کا مقام ہمارے لیے ہو گیا ہے, اور وہ ہے قومیت کا مسئلہ. عام طور پہ جسے ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے, یہ اصطلاح اور یہ الفاظ اب کثرت استعمال سے یوں کہ یہ ایسے کھس گئے ہیں یا ان کو ایسا پامال کر دیا گیا ہے کہ ان کا صحیح مفہوم بھی ہمارے سامنے نہیں رہا. لیکن آپ یہ معلوم کر کے غالباً حیران ہوں گے, اور ارباب علم کو تو اس کا پتہ ہے کہ یہ مملکت پاکستان کے جس میں ہم سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوئے ہیں, یہ رہین منت ہے صرف اسی ایک نظریے کی کہ جسے دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے. یہ کوئی ہنگامی سیاست کی بات نہیں ہے, یہ دین کا اصل اصول ہے. اور پاکستان بھی ہم نے محض کسی سیاسی ہنگامی حربے کے تحت حاصل نہیں کیا تھا, یہ ہمارے دین کا تقاضا تھا. یہ اسلام مسلمان کے لیے اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے لا ینفک شرط تھی کہ جس کے لیے ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس اعتبار سے قرآن کریم کی روح سے اور مملکت پاکستان کی تشکیل کے نقطۂ نگاہ سے اس سوال یا اس مسئلہ یا اس نظریہ کو کس قدر بنیادی حقیقت حاصل ہے, دو قومی نظریہ جسے کہا جائے. عزیزا نے مانا, اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایک فقرہ میں بتائیے کہ اسلام کا مقصود و منتہا اور دین کی غایت الغایات کیا ہے, تو اسے پورے حتم و یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا مقصود اور اس کے عملی نظام یعنی دین کی غایت یہ ہے کہ نوع انسانی کے تمام اختلافات اور اشتراکات کو مٹا کر وحی کی دی ہوئی اقدار کی بنیادوں پر اسے ایک عالمگیر برادری بنا دیا ہے. یہ غایت ہے دین کی, یہ مقصود ہے اسلام. اس کے لیے قرآن کریم نے پہلے ایک پس منظر ہمارے سامنے پیش کیا. اس نے کہا کہ جب اس صفحہ ارض پر سب سے پہلے انسانوں نے تمدنی زندگی بسر کرنا شروع کی ہے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ کان الناس امتا واحدتا, تمام انسان ایک برادری کے افراد تھے, ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا, کوئی افتراق نہیں تھا. کیفیت یہ تھی کہ رزق کا سامان اس دسترخوان پر عام بچھا ہوا تھا, اس میں میری اور تیری کی کوئی تمیز نہیں تھی, جس کو جہاں سے بھوک لگے پیٹ بھر کر وہ کھا سکتا تھا. اس نے کہا ہے کہ یہ جنت کی زندگی تھی جس میں کسی انسان کو نہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشانی تھی, نہ مکان کی دقت تھی, نہ لباس کے متعلق کسی قسم کی تشویش تھی. یہ سب چیزیں بغیر جگر پاش مشقتوں کے خود بخود حاصل ہوتی چلی جاتی تھی, اور یہ اس لیے تھا کہ اس دور میں امت واحدہ تھی انسانیت, ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا. اور اختلاف تو میری اور تیری کی تمیز سے پیدا ہوتا ہے, جب یہ تمیز ہی نہیں تھی اس زمانے میں تو باہمی اختلاف کیوں ہونے لگا. اور اس کے بعد اس نے قصہ آدم کی تمثیلی داستان کے انداز میں کہا کہ ہم نے کہا یہ تھا کہ فلا تقربا هذه الشجرۃ. عام طور پہ ہمارے ہاں پھر اس شجر کی تفسیریں بیان ہوتی ہیں کہ وہ جس درخت سے روکا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا, وہ کون سا درخت تھا؟ اور عام طور پہ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا. لکھنے والوں کو یہی پتا نہیں تھا کہ گیہوں کا درخت نہیں ہوا کرتا. سوال یہ نہیں ہے, قرآن نے تو شجرا کہا. عربی زبان کے اندر الشجرت اور مشاجرت کہتے ہیں ایک ایسا زندگی کا نظام کہ جس میں اصل تو ایک ہو درخت کے تنے کی طرح, اور اوپر جا کے وہ ایک رہنے کی بجائے سینکڑوں شاخوں کے اندر بٹ جائے. اس قسم کے اختلاف کو مشاجرت کہتے ہیں. کہا یہ گیا تھا کہ تم امت واحدہ ہو, دیکھنا اصل کے اعتبار سے تم ایک درخت کے تنے کی طرح واحد مضبوط کھڑے ہو, اوپر جا کے اس طرح سے تم الگ الگ ٹہنیوں شاخوں پتوں میں نہ پڑ جانا. یہ اگر کرو گے تو یاد رکھو تباہ ہو جاؤ گے. کہا کہ انسانوں نے یہی کچھ کیا اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بعدکم لبعد عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. پہلا اختلاف جو پیدا ہوا کس بنا پہ ہوا؟ وہی جو اسی قصہ آدم میں قرآن نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ نسل کی بنیاد پہ ہوا. یہ خاندان, یہ قبیلہ, یہ قوم, یہ امت, یہ جماعت واحدہ جو تھی مختلف قبیلوں کے اندر بٹ گئی, مختلف خاندانوں کے اندر بٹ گئی, اور یہ نسل کے امتیازات کی بنا پر ان کے اندر ایسا ہو گیا. پہلا ابلیسی حربہ یہ تھا کہ نسل کے اعتبار سے اس امت واحدہ کو مختلف قبائل کے اندر تقسیم کر. جب یہ تفریق پیدا ہو گئی, جب یہ اختلاف پیدا ہو گیا, تو قرآن نے کہا ہے کہ ان اختلافات کا مٹانا انسان کے ذہن کے بس کی بات نہیں تھی, کہ ذہن انسانی کبھی بھی اپنے اپنے مفاد سے الگ نہیں ہو سکتا. اور جب بھی کسی مسئلے کا فیصلہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کے اپنے مفادات اس میں در آئیں, تو پھر اس مسئلے کا فیصلہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے قرآن نے یہ کہا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, خدا نے اپنی طرف سے انبیاء کو بھیجا. وہ اس امر کی بشارت دیتے تھے کہ اگر تم ایک جماعت بن کر رہے تو زندگی کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں تمہاری چولی میں آئیں گی. و منذرین, لیکن اگر تم اسی طرح سے الگ الگ قبیلوں, خاندانوں, گروہوں, پارٹیوں, قوموں میں بیٹھے رہے تو یاد رکھو تباہی اور بربادی کا جہنم تمہارے لیے تیار ہے. اور اس اختلاف کو مٹانے کے لیے اس نے ساتھ ہی وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, اس نے وحی کی روح سے ایک ضابطہ زندگی بھیجا اور کہا یہ کہ اس ضابطے کے مطابق ان کے نزائی معاملات کا فیصلہ کرتے چلے جاؤ گے تو پھر ان میں افتراق اور اختلاف نہیں رہے گا, یہ امت واحدہ بن جائے گا. یہ تھا عزیزان من انبیاء کرام کے بھیجنے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کرنے کا مقصد, یعنی ان اختلافات کو مٹا کر جن کی وجہ سے نو انسانی مختلف خاندانوں, قبیلوں اور قوموں میں بٹ گئی تھی, اور اس لیے اس کا فطری نتیجہ خونریزیاں اور فساد انگیزیاں تھا. ان اختلافات کو مٹا کر انہیں پھر سے ایک عالمگیر برادری بنا دیا جائے. یاد رکھیے وحی کا اولی بنیادی پیغام ہی یہ تھا کہ تم ان اختلافات کو مٹا کے ایک برادری بننا چاہتے ہو یا ان اختلافات کو قائم رکھ کے الگ الگ قبیلوں, خاندانوں اور قوموں میں بٹے رہنا چاہتے ہو. یہی بنیادی تعلیم تھی, یہی بنیادی پیغام تھا وحی کا. چنانچہ اس پیغام کے مطابق انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئے. ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ہاں انسان امت واحدہ ہیں, ہم نسل, زبان, وطن وغیرہ کی تفریق کی بنیاد کے اوپر الگ قوموں میں, گروہوں میں, قبیلوں میں نہیں بٹنا چاہتے. جنہوں نے اس صداقت کو تسلیم کیا انہیں مومن یا مسلم کہا گیا. جنہوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنی نسلی گروہ بندیوں کو ہم اپنی جماعتی اور پارٹی مفاد پرستیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہم اسی طرح سے الگ الگ زندگی بسر کریں گے انہیں کہا گیا کہ یہ اس صداقت کے نہ ماننے والے ہیں عربی زبان میں نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا ہے تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ یہ اس طرح دو گروہوں کے اندر بٹ گئے ایک وہ جو ایک جماعت ایک امت کی حیثیت سے جینا چاہتے تھے دوسرے وہ جو مختلف گروہوں اور پارٹیوں کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کے اندر یہ تفریق ہی بنیادی ایک ہے بنیادی اس کی ایک ہے تفریق کی اور اسی کا نام دو قومی نظریہ ہے انسانوں کا دو قوموں کے اندر بٹ جانا اور قوم کی بنیاد یہ اور معیار یہ کہ جو لوگ ایک امت بن کے رہنا چاہیں وہی کی دی ہوئی اقدار کے مطابق وہ ایک قوم اور جو اس سے انکار کر کے اپنے اپنے تصورات کے مطابق الگ الگ گروہوں پارٹیوں اور قوموں کی زندگی بسر کرنا چاہیں وہ دوسری قوم اسے کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ آپ نے دیکھا کہ یہ دو قومی نظریہ نہ تو تحریک پاکستان کی پیدا کردہ اور نہ جیسا کہ آج کچھ منچرے کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے اسے ایک سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کیا تھا معاذ اللہ انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ اس بطل جلیل کا کردار اور کیریکٹر کیا تھا یہ دوسری بات آپ نے دیکھا کہ یہ چیز تحریک پاکستان کی پیدا کردہ نہیں ہے یہ ازلی اور ابدی حقیقت ہے یہ تو جس دن خدا نے پہلی وحی انسانوں کی طرف بھیجی تھی اس پہلی وحی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی چنانچہ قرآن کریم انبیاء کی تاریخ ہی اس نظریے سے پیش کرتا ہے قرآن میں سب سے پہلے نبی جن کی داستان حیات قرآن نے اپنے صفحات میں محفوظ کی وہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں وہ پیدا ہوئے اب یہاں قوم سے مراد ہوتی ہے وہ لوگ جن کے اندر ایک نبی آتا ہے انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا اور اس پیغام کے ماننے والے اس حضرت نوح کی امت ہو گئے اور نہ ماننے والے ان کے دشمن ہو گئے ان کے مخالف ہو گئے وہ دو قومیں وجود میں آ گئی ان دو قوموں کے اندر باہمی تعلقات کی کیا کیفیت تھی یا یوں کہیے کہ اپنوں اور بیگانوں کا معیار کیا تھا قرآن کریم نے پہلے نبی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ پہلی دفعہ نہایت بنیادی طور پہ یہ بات سمجھا دی کہ وطن نسل زبان رنگ اس کا اشتراک تو ایک طرف رہا اگر باپ اور بیٹا بھی اس نظریے کے ماتحت دو الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں تو باپ اور بیٹے کا تعلق بھی باقی نہیں رہ سکتا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس تصور کے مطابق تو بیٹا تو بہرحال اپنوں میں سے ہوتا ہے خدا سے یہ کہا تھا خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے اہل کو بچا لیں گے اور جب وہ طوفان آیا ہے یہ کشتی میں سوار ہوئے باقی ڈوبنے لگے بیٹا ان میں سے تھا کہ جو دوسری گروہ کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچا لوں گا یہ تو میرے اہل میں سے ہے میرا بیٹا اسے کیوں نہیں بچایا جاتا جواب ملا کہ نوح یہ تیری غلط نگہی ہے انہ لیس من اہلک یہ چونکہ دوسرے نظریہ حیات کا قائل ہے اس لیے یہ تیرے اہل میں سے رہا ہی نہیں ہوتا باپ اور بیٹے کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے ایمان اور کفر کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر لسنگ نہ آگے وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اگلے پیغمبر دوسرے آتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام بیوی ان کی انکار کرنے والوں سے خاوند اقرار کرنے والوں سے جب تباہی کا وقت آیا ہے تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ لوط یہ بیوی بھی تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ دوسرے گروہ میں سے ہے، خاوند اور بیوی کا تعلق منقطع ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، باپ اس نظریے کا حامی، بیٹا اس نظریے کا قائل، اور سب سے پہلے بیٹے نے باپ سے یہ بات کہی کہ ابا جان، اگر آپ خدا کی ان اقدار کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ابراہیم نے باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، دوسرے علاقے میں جا کے اپنے ہم آہنگ افراد کی بنیاد کے اوپر ایک نئی امت کی تشکیل کی. اور یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے ایک مؤسس خاندان کی حیثیت سے، بزرگ خاندان کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ انہوں نے ان تمام رشتوں کو توڑ کے خالص ایمان کی بنیادوں پر ایک امت کی تشکیل کی تھی، اور اس امت کے لیے ایک مرکز محسوس کعبے کی شکل میں تعمیر کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول قرآن نے اپنے ذبحتین میں محفوظ رکھا ہے. عجیب و غریب قول ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دو قومی نظریے کے متعلق یہ قول فیصل ہے، یہ منشور ہے، بنیادی چار لفظوں کا قول کہ فمن تبعنی فإنه منی، جو ہمارے ساتھ چلتا ہے وہ ہمارا ہے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے. اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا کہاں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر نبوت کا خاتمہ ہوا، جن پر ان تمام نظاموں کی جو پہلے نبی کے دن سے آخر تک چلے آ رہے تھے اس کی تکمیل ہو گئی، آپ نے ایک ایسی امت کی تشکیل کی جس کے متعلق ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ معیار قومیت کیا ہوا کرتا ہے. مکے میں پیدا ہوئے عربوں کی ممتاز ترین قبیلہ قریش سے متعلق، قبیلہ قریش کے ممتاز ترین شعب یعنی خاندان یا گوت یا برادری جسے آپ کہتے ہیں، بنو ہاشم سے متعلق. مکے کے اندر حضور کے اپنے عزیز رشتہ دار سارے موجود، والد تو نہیں تھے، حقیقی چچا وہاں موجود ہیں. یہ آواز دی آپ نے اور ان میں سے چھٹ کے الگ ہونے شروع ہو گئے. اس آواز پہ لبیک کہنے والے امت مسلمہ، اس کا انکار کرنے والے وہی جنہیں قرآن نے کافر کہہ کے پکارا ہے، اور اس کی تمیز کی صورت یہ ہو گئی کہ حقیقی چچا عباس دوسری قوم کا فرد، اور حبش کا بلال اپنی قوم کا فرد، اپنا داماد حقیقی ابو العاص، وہ بدر کے میدان میں مقابل کی صف میں کھڑا ہوا تھا، فارس کا سلمان اپنوں میں اس کا شمار ہو رہا تھا. ابو لہب حقیقی چچا جو ہے وہ سب سے پہلا کہ جس کا، یا ایک ہی کافر کے جس کا نام لے کے قرآن نے پکارا ہے آپ کا حقیقی چچا، اسی مکے کا رہنے والا، وہی زبان بولنے والا، وہی نسل، وہی قبیلہ. فرق کس چیز کا تھا؟ صرف ایمان کا فرق تھا. ابو لہب بیگانوں میں سے، روم کا مزدور صہیب اپنوں میں سے، اور بدر کے میدان میں ان دونوں گروہوں نے ایک دوسرے سے الگ تر ہو کر دنیا کو بتا دیا کہ قومیت کا معیار اور مدار قرآن کی روح سے کیا ہے. اور اسی لیے قرآن کریم نے یوم بدر کو یوم الفرقان کہا ہے، وہ دن کے جس میں نکھر کر ابھر کر یہ فرق دنیا کے سامنے آ گیا کہ قومیں کس طرح سے تشکیل پایا کرتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کی روح سے یہ بتا دیا کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ توحید اور شرک کسے کہتے ہیں. توحید تو وحدت کا نام ہے، یہ ایک خدا کا مان لینا ذہنی طور پر یہ کچھ معنی نہیں رکھتا، اس کا عملی مفہوم یہ ہے کہ اس خدا کے ماننے والے ایک جماعت اور ایک قوم کے فرد ہوتے ہیں. یہ خدا کی توحید نہیں ہے، یہ امت کی توحید ہے، یہ وحدت خداوندی نہیں، وحدت انسانیت ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. یاد رکھنا، اس توحید کے اقرار کے بعد تم نے پھر مشرک نہ بن جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ بن جانا کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا، الگ الگ گروہ، الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ قبیلے، الگ الگ قومیں بن گئے، اور اس طرح سے توحید کے بعد عملاً شرک اختیار کر گئے۔ ایک چیز قرآن نے اور بڑی کہی ہے، تفصیل تو ذرا آگے چل کے بیان کروں گا۔ اس نے کہا ہے کہ خدا کے ماننے والے دنیا میں سارے لگے پھرتے ہیں، سوائے چند داریوں کے۔ کون ہے جو خدا کو نہیں مانتا؟ اس کے تصور خدا بندی میں فرق ہو سکتا ہے، خدا ماننے میں تو فرق نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ محض خدا کو مان لینے سے الگ قوم نہیں بنتی، اس پیغمبر پر ایمان لانے سے الگ قوم بنتی ہے جو خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، عباد اللہ تو تم ہو، خدا کے بندے تو ہو، لیکن امت امت محمدیہ ہو، تم کے محمد پر ایمان لانے سے یہ ایک الگ امت بنی ہے۔ اور اسی لیے اس نے یہ کہہ دیا، اے رسول، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اگر ان میں کوئی کسی قسم کا تفرقہ پیدا کر کے الگ گروہ بندی کے اندر یہ آ گیا، تو اے رسول، تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ امت کے اندر تفریق کا پیدا ہو جانا، یا معیار قومیت ایمان کے اشتراک کے علاوہ کوئی اور قرار دے لینا، خدا کا شرک، خدا کے رسول سے قطع تعلق، ایسے قوم کا، ایسے گروہ کا، ایسے افراد سے نہ خدا سے کوئی تعلق، نہ اس کے رسول سے کوئی واسطہ۔ آپ نے غور کیا عزیزان ایمان، کتنی اہم چیز ہے یہ جسے ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں؟ یہی چیز تھی جو حجۃ الوداع کے خطبہ میں، کہ جسے میں سب